جمع منافق کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ اس چٹان سے مراد نیکی کا جذبہ ہے، اس پر جو مٹی جمی ہوئی ہے وہ نیک اعمال اس پر کر رہا ہے، لیکن بارش جو ہو رہی ہے یعنی قیامت کا جب دن ہوگا تو وہ جو قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کے اعمال کا حال ایسا ہوگا جس طرح پتھر کے اوپر بارش ساری چٹیل اس کو چٹیل کر دیتی ہے اور اس سے ساری مٹی کو دور کر دیتی ہے اور اس پتھر کی چٹان کے اوپر مٹی کا کہیں وجود نہیں ہوتا۔ فرمایا اس شخص کی مثال جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، یا مال اس لیے خرچ کرتا ہے کہ لوگ مجھے بڑا وڈیرا کہیں اور مجھ سے ڈب کر رہے ہیں اور میں ان کو دکھ پہنچاؤں تکلیف پہنچاؤں، تو ان ظالم جابروں کے لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کے پاس نیکیاں اس طرح ختم ہو چکی ہوں گی جس طرح چٹیل پتھر کے اوپر، جس طرح کے اونچی گھاٹی کے اوپر کوئی مٹی پڑی ہوئی ہو اور بارش برسنے کی وجہ سے اس کو چٹیل کر دیتی ہے، ساری مٹی کو ختم کر دیتی ہے۔ اس طرح ان کے دکھاوے کی عادت اور اسی طرح ان کو اذیت دینے کی عادت، اس طرح ان کی جتلانے کی عادت نے ان کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیا ہے۔ فرمایا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، ریا حاصل کرنے سے ان کے پاس کوئی جو انہوں نے کمایا تھا اب ان کے پاس کوئی چیز باقی نہیں رہتی ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ سمجھانے کے باوجود اگر یہ ڈھیٹ کے ڈھیٹ رہتے ہیں تو واللہ لا یہدی القوم الکافرین، تو اللہ رب العالمین کفر اختیار کرنے والوں کو ہدایت مرحمت نہیں فرماتا۔ پھر آگے ذکر ہو رہا ہے وہ مثل الذین ينفقون، اب مومنین کی بات آ رہی ہے، مسلمانوں کی بات آ رہی ہے کہ مسلمان اللہ کی راہ میں کس انداز میں خرچ کرتا ہے، اس کے خرچ کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ فرما مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، کہ بے شک جو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اہل ایمان، ان کا مقصد صرف رب کی خوشنودی ہوتی ہے، رب کی رضا ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد ان کا نہیں ہوتا۔ اور رب کی رضا کی وجہ سے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ نفسیاتی طور پر ان کے اندر کیا پختگی آتی ہے کہ جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے تثبیتا من انفسہم، ان کے دل جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے پختہ ہو جاتے ہیں اور وہ نیکی کے خوگر ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ مثل الجنۃ بغبوۃ اصابہا وابل، فرمایا ان کی مثال ایسے باغ کی ہے جو بلند زمین کے اوپر آباد ہو اور اس کے اوپر بارش برسے۔ اب جو سرسبز باغ ہو، چاہے وہ کتنی اوپری جگہ پر ہو، اگر اس پر تھوڑی سی بھی بارش برس جائے تو چٹیل ایک پتھر ہو اور ایک صرف چٹان ہو اور اس کے اوپر مٹی ہو، تو صرف چٹان پر اگر مٹی ہو اور بارش اس پر برس جائے تو چٹان اس مٹی کو روک نہیں سکتی بلکہ وہ پانی سارا بہا کر لے جاتا ہے۔ لیکن فرمایا اگر باغ ہو اور باغ پر اگر تھوڑی سی بھی بارش ہو جائے تو قرآن کہتا ہے، اور ایک بہت خوبصورت مثال ہے، کہ پھر اس سے تو باغ سرسبز پتھر کی طرح نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو چٹیل کر دے، بلکہ تھوڑا سا بھی پانی باغ کو سرسبز شاداب کر دیتا ہے اور ثمرات کو بڑھا دیتا ہے۔ فرمایا یہ مثال مومن کے خرچ کرنے کی، مومن کی مثال جو ایسی ہے کہ اس باغ جیسی ہے جو ایک بلند زمین کے اوپر ہے اور اس پر تھوڑی سی بھی اگر بارش ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا فآتت اکلہا ضعفین، تو پھر جو اس کے اضافہ ہے، اس کے جو ثمرات ہے، اس کے اندر دگنا اجر آ جاتا ہے، اس کے اندر دگنا پھل آ جاتے ہیں۔ فرمائیے مومن کی شان ہے فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِنُ فَطَلَّ، اگر نہ برسے اس پر بارش تو کم سے کم تھوڑا سے شبنم بھی اس کا کام پورا کر دیتا ہے۔ فرمایا اگر بارش نہ بھی برس سکے اس باغ کے اوپر تو تھوڑا سے شبنم بھی اس کا کام تمام کر دیتا ہے، یعنی اس کے پھلوں کے اندر، ثمرات کے اندر اضافہ کر دیتا ہے۔ فرمائیے مومن کی مثال ہے واللہ بما تعملون بصیر، ہاں بس اللہ تو سب کچھ جانتا ہے اور سب کچھ کو دیکھ رہا ہے کہ جو تم عمل کر رہے ہو، تمہارا کوئی عمل جو ہے اس کی قدرت کی نظر سے اوجھل نہیں ہے۔ آگے ایک بڑی پیاری مثال دی گئی ہے، فرمایا کہ اپنے اعمال کو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے رکھو، خوشنودی کے لیے رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کو دکھانے کے لیے اعمال کرو تمہارا حال خراب ہو جائے۔ اب ایک بڑی پیاری مثال درد دینے کے لیے اور فکر دینے کے لیے، توجہ کی طرف لانے کے لیے بڑی پیاری مثال دی گئی۔ فرمایا ایود احدکم ان تکون لہ الجنۃ، کہ تم میں سے اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کے پاس کوئی باغ ہو، اور باغ کیسا ہو، من نخیل و اعناب، وہ کھجوروں کا باغ ہو اور انگوروں کا باغ ہو، تم میں سے کوئی ایسا ہو جس کے پاس کوئی باغ ہو، کھجوروں کا باغ ہو، انگوروں کا باغ ہو، اور باغ بھی اتنا عالیشان ہو کہ محض وہ کھجوروں کا نہ ہو اور محض وہ انگوروں کا نہ ہو۔ فرمایا تجری من تحت الانہار، اس کے نیچے نہریں بھی بہ رہی ہوں، یعنی اس باغ کو کسی چیز کی محتاجی نہیں اور تمہیں کسی چیز کی محتاجی نہیں کہ تم پانی باہر سے لاؤ گے اور پانی گویا کہ کھجور اگائے گا یا انگور اگائے گا۔ فرمایا نہیں، وہ باغ اپنے اعتبار سے بالکل مکمل ہے اس کے اندر میٹھا چشمہ بھی جاری ہے اور اس میں کھجور بھی ہے اور انگور بھی ہے. فرما لہو فیہا من کل ثمرات, اور اس میں ہر قسم کے پھل لگے ہوئے ہیں. اب باغ کتنا مال دیتا ہوگا, وہ باغ کتنا مہنگا ہوگا کہ جس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اس باغ کو اس دور کے بینک بیلنس پر قیاس کریں. اس باغ کی مثال تو اس وقت عرب کے ان لوگوں کو کی گئی تھی کہ جن کی تجارت اور معاشی طریقے کھجوروں کے اور انگوروں کے باغ کے تھے, اور وہ باغ بڑا قیمت والا ہوتا تھا جس میں کھجور کے درخت لگے ہوئے ہوتے تھے, جس میں انگور کے بیلیں چل رہی ہوتی تھی, اور ساتھ میں اس کے اندر میٹھا چشمہ بھی ہوتا تھا. تو اس شخص کو بہت بڑا تاجر کہا جاتا تھا, بہت بڑا خوش نصیب کہا جاتا تھا کہ واہ اس کے پاس تو بہت بڑی مال والی چیز ہے. تو اسی طرح جو آج ہم نے اپنا بینک بیلنس کر رکھا ہے, یا ہم نے جو اپنے لیے پراپرٹیاں بنا رکھی ہیں, بالکل اس مثال کو اس پر قیاس کر کے رکھیں. اللہ فرماتا ہے تم میں سے کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کے پاس باغ ہو اور اس باغ میں کھجور کے درخت بھی ہوں, انگور بھی ہو, اور اس کے اندر میٹھا چشمہ بھی بہہ رہا ہو, اور ہر قسم کے ثمرات ہو, تو اندازہ لگاؤ کہ وہ باغ تمہارے لیے کتنی زبردست سپورٹ ہوگا, تمہارے بچوں کے لیے کتنا بڑا آسرا ہوگا, تمہارے لیے مال کا کتنا بڑا ذریعہ ہوگا. لیکن آگے اللہ فرماتا واصاب الکبر, اور تم پر بڑھاپا آ گیا. باغ تو تمہارا تھا اور یہ سارے معاملات تو تھے, لیکن تم پر گویا کہ بڑھاپا آ گیا. ولہ ذریت ضعفاء, اور تمہاری جو اولاد تھی وہ کمزور تھی, اور جو تمہاری اولاد ہے وہ کمزور ہو اور تم پر بڑھاپا آ جائے. فاصابها عصار فیہ نار, اور اچانک وہ باغ جس پر تمہاری کاری کائنات منحصر تھی اور تم نے پوری زندگی اس باغ کو تیار کیا تھا, اب تم بڑھاپے میں پہنچ گئے, تمہارے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, اب تم تو اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ چلو میں مر گیا تو کیا ہوا, یہ میرا باغ جو ہے میرے بچوں کی کفالت کے لیے کافی ہے. اللہ فرماتا ہے اسی دوران اگر کوئی آگ کا بھگولا آ جائے, آگ کا کوئی شعلہ آ جائے اور تمہارے باغ کے اوپر گر جائے, فاخترقت, اور اس شعلے نے تمہارے باغ کو سارا جلا دیا, تو بتا تمہارا حال کیا ہوگا. جو تم نے اپنی جوانی میں اپنے مضبوط بازو سے اپنے بچوں کے لیے جو باغ تیار کیا تھا, اب تمہارے پر بڑھاپا آ گیا اور قریب ہے بھی تم مرنے کے قریب ہو, اور تمہارے دل اس بات سے مطمئن ہے کہ چلو میں مر بھی گیا تو میرے بچوں کے لیے اچھا سر و سامانی کا انتظام ہو گیا ہے, وہ اپنی زیست اپنی زندگی کو صحیح گزاریں گے. تم اس فکر کے اندر ہو, لیکن اس باغ کو آگ لگ گئی, یا اس پر بجلی گر گئی, یا اسے آگ لگ گئی اور وہ سارا باغ جل گیا, تو بتاؤ تمہارا حال کیا ہوگا. فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. فرمائی یہ مثال ہم اس لیے دے رہے ہیں تمہیں, اور اللہ رب العالمین کی یہ عادت کریمہ ہے کہ وہ ظاہر کرتا ہے تمہارے لیے اپنی نشانیاں اور ایسی علامات تاکہ تم اس پر فکر کرو اور اللہ کی طرف آؤ. فرمایا جس طرح ایک شخص نے باغ بنایا اور بڑھاپے میں اس پر اسی آس کی اور باغ جل گیا, اب اس کا حال کیا ہوگا. فرمایا یہی حال منافق کا ہوگا, اور یہی حال اس شخص کا ہوگا جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے, احسان جتلانے کے لیے خرچ کرتا ہے, اور اذیت دینے کے لیے خرچ کرتا ہے. جب قیامت کے دن اٹھے گا تو وہ سمجھا ہوگا کہ میں نے کروڑوں مال خرچ کیے ہیں, میں نے تو کئی مسجدیں بنا دی ہیں, میں نے تو کئی مدارس بنا دیے ہیں, میں نے تو کئی اسپتال بنا دیے ہیں, میں نے تو کئی ویلفیئرز بنا رکھی تھی, میں نے تو کئی غریبوں کو اناج تقسیم کیا تھا. فرمایا اس کی مثال اسی شخص کی طرح ہے کہ جس نے بہت بڑا باغ بنایا ہے, اب اسے امید ہے کہ میرے بچوں کو یہ کام آئے گا, اور آگ کے ایک شعلے نے سارے باغ کو جلا دیا. فرمایا وہ ریاکاری, دکھاوا اور احسان جتلانا اور اذیت, یہ وہ آگ کا گولا ہے جس نے اس کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیا. قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا. فرمائیے وہ ساری چیزیں ہیں مومنوں, ہم تمہارے سامنے اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے تم ان تمام چیزوں کو سمجھ لو. زکات دینا تو فرض ہے, یہ تو اپنی جگہ پر مصارف فرائض میں سے, یہ تو دینا ہے. ہاں اس میں جتلا کر دینے کی, یعنی ظاہر کر کے دینے کی اجازت دی گئی ہے, اس لیے کہ فرض ہے نا, تو فرض کو علی الاعلان دیا جا سکتا. میں زکات دے رہا ہوں, میں نے 2 کروڑ زکات دے دی, میں نے 5 کروڑ زکات دے دی, یہ کہنا جائز ہے, اس لیے کہ فرض ہے دوسرے کو رغبت دلانے کے لیے. لیکن جو نفلی صدقات ہیں اس کے اندر اعلان کبھی نہیں ہوگا. اگر اعلان کی اجازت بھی دی گئی ہے, پہلی بات تو نہیں کرنا چاہیے, اگر وہ اعلانیہ کرنا بھی چاہتا ہے دوسرے کو رغبت دلانے کے لیے, تعلیم دلانے کے لیے, اس وقت بھی اسے اپنی نیکی کا اظہار نہیں ہوتا بلکہ رغبت اور تعلیم ہوتا ہے, تاکہ میں گویا کہ مالداروں کے حلقے میں بیٹھتا ہوں, تو میں اگر ان مالدار دوستوں کے درمیان یہ کہوں کہ لو میں نے اتنی زکات دی ہے, تو میرا جو دوسرا دوست ہے مالدار, اس کے اندر بھی نیکی کا جذبہ جاگے گا اور وہ اللہ کی راہ میں زکات ادا کرے گا. تو زکات کو اس اعتبار سے علی الاعلان دینے کی اجازت شریعت مطہرہ نے مرحمت فرمائی ہے. تو زکات جو ہے وہ تو ادا کرنی ہے, صدقہ فطر جو ہے وہ بھی ادا کرنا ہے، اس لیے کہ واجبہ ہے، لیکن صدقات نافلہ جو ہے اس کے اندر یہ پابندیاں جو ہے بڑی سختی کے ساتھ آ جاتی ہے کہ نہ اس میں احسان جتلانے کی نیت ہے، احسان اس لیے بھی جتایا جائے گا لیکن اس میں بھی اعلان مقصود نہیں ہے، اعلان نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر اس میں محض رغبت کے طور پر، انما الاعمال بالنیات، اگر کسی اپنی نیت پر اتنا بھروسہ ہو کہ میں محض تعلیم کے لیے، میں محض ترغیب کے لیے کہ دیکھو میں نے یار اس مسجد کے لیے 2,00,000 روپے دیے ہیں، تم اگر 1,00,000 روپے دے دو گے تو کیا جائے گا، یہ محض تعلیم کے لیے ہو اور اس کے جذبے کو بڑھانے کے لیے ہو تو یہ بہت افسن ہے، اس لیے کہ یہ تعلیم کی نیت ہے، تبلیغ کی نیت ہے۔ لیکن اس وقت بندے کو اپنے اوپر اتنا اعتماد ہو کہ شیطان اسے گمراہ نہ کر دے، اور اس کا واحد یہ علاج ہے کہ وہ اپنے دل کو مکمل طور پر آخرت کی طرف لے جائے کہ میں نے مرنا ہے اور قیامت کے دن مجھے اس کا اجر ملنا ہے۔ بندہ جس قدر اپنے اوپر موت کا خوف، موت کی لذت کو طاری کرتا ہے، اس کے اندر اخلاص پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ آخری ایک بات جو اس گویا کہ 37 رکوع کی ابتدا کے اندر کی گئی ہے وہ میں بیان کر دوں آپ کے سامنے۔ فرمایا ایمان والو یہ خرچ تو تم کرو گے، لیکن خرچ کرو گے کیا، کس چیز کو تم خرچ کرو گے، پہلے یہ بھی سن لو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، فرمایا تم نے خرچ تو کرنا ہے لیکن کس چیز میں سے خرچ کرنا ہے، فرمایا وہ تمہاری کمائی جو عمدہ اور پاکیزہ ہو، گھٹیا نہ ہو، خصیص نہ ہو کہ گھٹیا چیزیں تم گویا کہ اللہ کی راہ میں اٹھا کر دو۔ فرما نہیں، اللہ کی راہ میں دینا ہے تو پھر عمدہ چیز دو، اپنی حلال کمائی سے دو۔ جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے تو اس میں بڑے خوبصورت انداز میں ترغیب دلائی گئی ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تمہاری نیکی اس وقت تک نیکی تصور نہیں کی جائے گی جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جسے تم خود پسند کرتے ہو، اللہ کی راہ میں وہ دو جو تم خود پسند کرتے ہو۔ اس لیے کہ یہی چیزیں، یہ دینا محض دینا نہیں ہے، اللہ فرماتا یہ تم مجھے قرض حسنہ دے رہے ہو، اللہ فرماتا یہ تم مجھے قرض حسنہ دے رہے ہو تو دیکھو کہ میں نے تم پر نعمتوں کی بارشیں کیسی کی ہے، تو تم مجھے کیا دے رہے ہو۔ فرمایا جو تم نے مجھے قرض دے دیا ہے تو اس سے بے فکر ہو جاؤ، یہ ایسی جگہ پر چلا گیا ہے کہ نہ یہ چوری ہوگا، نہ جلے گا، نہ ضائع ہوگا۔ ہاں اس وقت جو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ قرضہ میں تمہیں لوٹا دوں گا، اور اس وقت تم کہو گے کاش میں اپنی ساری عبادتیں محض اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوتا۔ تو اسے اللہ رب العالمین نے اپنی خلق پر خرچ کرنے کے لیے، اب دیکھیں اسلام کتنے خوبصورت انداز میں معاشرتی زندگی کا نظم و نسق بتاتا ہے، یعنی خوف خدا بھی دلایا جا رہا ہے، قیامت کی یاد بھی دلائی جا رہی ہے، نہ کرنے والوں پر، غریبوں پر نہ خرچ کرنے والوں پر، ناداروں پر نہ خرچ کرنے والوں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اعمال برباد ہوں گے اور اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ تو گویا کہ خرچ کرنے والوں کو محبت کے مژدے بھی سنائے جا رہے ہیں، اور جو غریبوں کا خیال نہیں رکھتا، رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتا، ماتحت لوگوں کا خیال نہیں رکھتا، انہیں ڈرایا بھی جا رہا ہے۔ یہ اسلام کا ایک خوبصورت نظام ہے کہ جس میں محض ایک تصور نہیں ہے کہ آپ ویلفیئر کے اعتبار سے کسی غریب کی خدمت کرتے رہو، نہیں، فرمایا مومن وہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو جب اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اگر بندہ یوں ویلفیئر چلاتا رہے اور محض انسانوں کی خدمت کا جذبہ رہے، وہ نہ ریاکاری سے بچ سکتا ہے، نہ وہ احسان جتلانے سے بچ سکتا ہے، نہ واضح سے بچ سکتا ہے۔ اگر وہ بچے گا تو صرف خدا کے تصور سے وہ احسان جتلانے کی غلط عادت سے بچ سکتا ہے، اذیت سے بچ سکتا ہے۔ تو اسلام نے معاشرتی نظام کو اتنا سیکیور اور محفوظ کیا ہے، فرمایا دینا بھی ہے غریب کو تو احسان نہیں جتلانا، دینا بھی ہے کسی غریب کو، اس پر وڈیرا نہیں بننا ہے، اس پر چودھری نہیں بن جانا ہے کہ کہیں اس کو اپنی لڑائی جھگڑے کے لیے تم استعمال کرتے رہو، یہ بڑے مجمع میں اس کے جا کر تم اس کے لیے لعنت ملامت کرو کہ تو وہی گھٹیا شخص ہے نا کہ جسے میں نے اتنا مال دیا تھا۔ فرما ایسے تمہاری دینا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مقبول نہیں۔ تو اسلام کا سارا حسن جو ہے وہ اللہ کی رضا میں ہے، تو بندے کو اللہ کی رضا آ جاتی ہے تو ہر چیز اس میں گویا کہ آراستہ ہو جاتی ہے۔ علماء نے فرمایا کہ یہاں پر عمدہ چیز خرچ کرنے میں تین چیزیں ملحوظ ہیں۔ پہلی چیز خرچ کیوں ہے، فرمایا غریب کا فائدہ ہو، دوسری چیز اپنے نفس کی اصلاح ہو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ ہی کی طرف ہے لیے ہے اور تو اللہ ہی کی طرف لوٹے گا، اور یہ جو تو خرچ کر رہا ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہوں مما رزقناہ من فکون، یہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، تو کوئی مالک نہیں ہے اس کا، مالک ہم ہیں اس کے، دوسری تقسیم کرنے والا ہے، ہم نے تو یہ تقسیم کے مساری بتا دیے ہیں۔ وہ مما رزقناہ من فکون، ہمارے بندے وہ ہیں جنہیں ہم رزق دیتے ہیں تو وہ رزق اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بنیادی بات میں عرض کر دوں کہ جو خرچ کرنے کی بات آئی ہے یہ صرف نوٹ، گیہوں، آٹا کی خرچ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد رزق کا خرچ کرنا ہے، اور رزق کا معنی ہے بخشش، عطا، یعنی اللہ نے آپ کو جو صلاحیت عطا فرمائی ہے اس کو اللہ کی رضا سے خرچ کرنا ہے۔ آپ اگر بہت عقل مند ہیں تو لوگوں کو اچھے مشورے دینا ہے، یہ آپ پر ضروری ہے۔ اگر آپ عالم ہیں تو آپ کو علم اللہ کی رضا کے لیے تقسیم کرنا ہے، اگر آپ کے بازو میں طاقت ہے تو آپ نے مظلوموں کی امداد کرنی ہے، یعنی الغرض آپ کو اللہ نے جو حسن و جمال اور جو نعمت عطا فرمائی ہے یہ رزق ہے۔ رزق مانا محض اناج نہیں ہے، رزق مانا اللہ کی جانب سے ہر عطیہ ہے جو اللہ نے نعمت کے طور پر عطا فرمایا ہے۔ فرمایا تمہارے اندر حسن و جمال و کمال و علم و فضل جتنی بھی چیزیں ہیں شرف و عظمت کی، وہ اللہ کی جانب سے امانت ہے، اگر اس کے مصارف اس کے مستحقین لوگ تمہیں نظر آتے ہیں تو اس میں بخل نہ کرنا بلکہ فوراً اللہ کی رضا کے لیے اسے خرچ کرنا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے ہم اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ تین چیزیں خرچ کرنے میں ملحوظ ہے، فرما غریب کا فائدہ ہو، اپنے نفس کی صلاح ہو، اور تیسری چیز اللہ کی رضا ہو۔ فرما یہ تین چیزیں جہاں پر جمع ہو جاتی ہے وہ صدقہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، یعنی اس میں غریب کا فائدہ بھی ہو رہا ہو اور دیتے وقت بندہ اپنے نفس کو مخاطب کرے اور اپنے نفس اپنے اندر سے عادت احسان جتلانا جو ہے اس کو ختم کرے، اور وہ مشروط ہے کس چیز کے ساتھ؟ وہ مشروط ہے اللہ کی رضا کے ساتھ۔ فرما غریب کا فائدہ ہو، اپنے نفس کی اصلاح ہو، اور تیسری چیز اللہ رب العالمین کی رضا ہو۔ فرمائیے تین چیزوں کا جب مجموعہ ہوتا ہے تو وہ صدقہ وہ خیرات کو پھر کوئی چیز نہیں روک سکتی، اور اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ جب اس بندے کو جہنم کی طرف لے جایا بھی جا رہا ہوگا تو یہی صدقہ جو اس نیت کے ساتھ کیا گیا ہے اس کے اور جہنم کے درمیان آڑ آ جائے گا، اور یہ صدقہ اسے جہنم کی طرف لے جانے نہیں دے گا۔ تو دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمیں رزق، رزق سے مراد ہر وہ چیز جو اللہ نے ہمیں نعمت عطا فرمائیے، شہرت بھی ایک نعمت ہے، خوبصورتی بھی ایک نعمت ہے، عقل بھی ایک نعمت ہے، علم بھی ایک نعمت ہے، اپنے حلقہ احباب کی مضبوطی جو ہے یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اس کے مصارف جہاں پر نظر آئے اسے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا اشد ضروری ہے۔ آخر میں پھر دل خراش انداز میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات تمام اس بات کے مسئول ہیں، ذمہ دار ہیں۔ میں نے گزشتہ جمعے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مسجد شاعر اللہ ہے، اس کی تعظیم مسلمانوں پر فرض ہے، اس کی توہین شدید گناہ ہے، وہ قوم قابل مذمت ہے۔ بنی اسرائیل جب تک تابوت سکینہ کی تعظیم کرتی تھی اللہ رب العالمین نے انہیں عروج عطا فرمایا، لیکن جب انہوں نے تابوت سکینہ اللہ کی اس نشانی کی توہین کی ہے تو اللہ رب العالمین نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، اب عذاب نہیں کوئی آسمان پھٹے گا اور پتھر برسیں گے، یہ اولاد کی نافرمانی، یہ رزق کی تنگی، یہ ذہنی خوف، دل و دماغ کی تکلیفیں، اذیت، اطمینان نہ ہونا، سکون نہ ملنا، یہ بھی عذاب الہی ہے۔ یہ کب آتا ہے؟ کہ جب بندہ اللہ کی حدوں کو کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، ہر وہ چیز جو اللہ کی نشانی ہے اس کو ادا کرنا، اس کی تعظیم کرنا بیک وقت دونوں کچھ اہتمام کے ساتھ ہم پر فرض ہے۔ کل مجھے شکایت کی گئی کہ پیچھے کل فٹ بال کے ساتھ بچے کھیل رہے تھے، کیا اس کے لیے ڈنڈا اٹھایا جائے یا زبان اٹھائی جائے، زبان ذکر کی جائے؟ ڈنڈے کی اجازت تو شریعت نے حاکم کو دی ہے کہ جناب جو اس سلسلے میں چلے، لیکن میں یہاں پر یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ہر باپ کی ذمہ داری ہے، یہ ہر بھائی کی ذمہ داری ہے، یہ ہر دوست کی ذمہ داری ہے۔ کل قیامت کے دن اگر وہ اپنے روزے کی بخشش چاہتا ہے، اپنے نمازوں کی بخشش چاہتا ہے، اپنے تراویوں کی مقبولیت چاہتا ہے، تو اللہ کے واسطے یہ مسجد کی توہین ختم کریں، یہ مسجد کا مذاق ختم کریں۔ پیچھے بچے فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں اور گپے شپے چل رہے ہوتے ہیں، خدا کے واسطے فرمایا گیا کہ جو مسجد میں باتیں کرتا ہے دنیاوی اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی، بعض روایت میں آتا ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا اسے۔ تو اتنی سخت وعیدیں ہیں، ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ان وعیدوں سے ہمارے دل نرم نہیں ہوتے ہیں۔ لہذا یہ سب کی ذمہ داری ہے، کیا آپ اس خرابی اور اس غلط انجام کو روکنے کے لیے مسجد کے تقدس کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے منع کریں گے؟ کوئی باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، دوست ہے، یہ سب کا فرض ہے کہ جناب اس چیز کو روکے، اور تراویح کے دوران باہر بیٹھ کر گپے شپے لگانا یہ شرع ناجائز ہے، حرام ہے۔ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے والا بھی سخت گناہگار ہے، چاہے اس کے منہ پر داڑھی ہو یا نہ ہو، چاہے وہ جس قسم کا آدمی ہو، بس وہ کلمہ گو مسلمان ہے، اس پر شریعت مطہرہ کا یہ حکم لاحق ہوتا ہے۔ اس لیے کہ دین کے شعار کا احترام ممبر پر بیٹھے ہوئے شخص کے لیے بھی ضروری ہے اور صف میں جو بیٹھا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمیں دین کے شعار کا احترام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ کے گھر کا احترام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ شرم آنی چاہیے کہ اگر ہمارے گھر میں اگر صفائی ہو رہی ہو تو ہم باتھ روم کے اندر ہی اپنے جسم کو پوچھ پاچھ کے باہر نکلتے ہیں۔ ہمیں شرم آنی چاہیے کہ مسجد کا احترام ہمارے اندر نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں مسجد میں ہم اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں۔ نہ جانے ہم کس خدا پر ایمان رکھ رہے ہیں، نہ جانے ہم کس آخرت پر ایمان رکھ رہے ہیں۔ اگر واقعی میں ہم اس خدا پر ایمان رکھ رہے ہیں جو ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور ہم مسلمان ہیں اور آخرت میں اجر کے خواہاں ہیں، تو ہمیں پھر بشارت کی طرف بھی نظر رکھنی چاہیے اور عذاب کی وعید جو ہے اس کی طرف بھی نظر رکھنی چاہیے. اللہ رب العالمین ہمارے سخت دلوں کو نرم فرمائے اور اپنی مساجد اور اپنے شعار کا احترام کرنے کی اور جو تعلیم اس نے مرحمت فرمائی ہے ہمیں اسی کی رضا کے لیے اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.